Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi at-mutahharin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Majid والفرقان الحميد إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. كل عرض کرنے سے قبل آئیے سبھی حضرات حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود سلام کا ہدیہ پیش کریں.
تاکہ سب سے قیامت تک وہ لوگ جو بہک رہے ہوں، گمراہ ہو رہے ہوں، راہ راست سے ہٹنے کے امکانات ہوں، اولیاء کرام کی تعلیمات اور اولیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں توحید کا چراغ روشن ہوتا رہے اور وہ راہ راست پر قائم رہے، گامزن رہے۔ جو مقام حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انبیاء کرام کے درمیان میں ہے کہ آپ تمام نبیوں میں سب سے افضل اعلیٰ ہیں، وہی مقام حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کا تمام اولیاء کرام کے مابین ہے کہ تمام اولیاء کرام میں آپ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد الدین فرماتے ہیں، جو ولی قبل ہوئے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے مولا تیرا، سب ادب دل میں رکھتے میرے مولا تیرا۔ سارے اولیاء کرام جو آپ سے پہلے ہوئے یا جو آپ کے زمانے میں ہوئے، جو صبح قیامت تک آپ کے بعد ہوں گے، سارے اولیاء کرام نے آپ کا ادب و احترام کیا ہے، آپ کے غوثیت اور آپ کی امامت کو تسلیم فرمایا ہے۔ ہر سال سیدنا سرکار غوث اعظم کی سیرت میں زیادہ تر کرامات کو بیان کیا جاتا ہے اور آپ کی عظمت و رفعتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا سرکار اعظم، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت کے وہ گوشے بیان کیا کروں جن سے آپ کو عبرت حاصل ہو، جن سے آپ کو نصیحت حاصل ہو۔ اس لیے کہ جس طرح انبیاء کرام کے آمد کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، جیسا کہ قرآن مقدس میں آیا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر محض اس لیے کہ اللہ کی اذن، اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت سے ان کی پیروی اطاعت کی جائے۔ تو چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نائبین ہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس لیے انبیاء کرام کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ مگر یہ اسی وقت ہوگا جب اولیاء کرام کی سیرت معلوم ہوگی، ان کا کردار معلوم ہوگا، ان کے اوصاف و کمالات معلوم ہوگی، ان کی خوبیاں معلوم ہوگی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ بے شک صاحب کرامت بزرگ تھے، بلکہ اللہ نے جتنے بھی اولیاء کو بھیجا ان کو کرامتیں عطا فرمائیں، لیکن سرکار غوث اعظم کی وہ شان کہ اللہ نے سراپا کرامت بنا کر بھیجا ہے آپ کو۔ جس طرح انبیاء کرام دنیا میں آئے، کسی کو چار معجزے، کسی کو پانچ معجزے، کسی کو دس معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دو پانچ دس پچاس بیس نہیں، بلکہ اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے اتنے معجزے ہیں ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ وہی حال سیدنا سرکار غوث اعظم کا کہ اللہ نے آپ کے دو چار پانچ دس پندرہ بیس کرامتیں نہیں بلکہ اتنی انگنت کرامات عطا فرمائی ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو سراپا کرامت بنا کر بھیجا تھا۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی سیرت کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، وہ دنیا میں رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے، وہ کن کن اوصاف سے متصف تھے، ان کی شان بے نیازی کیا تھی، شان استغنا کیا تھا، ان کی دریا دلی کیا تھی، ان کی سخاوت کیا تھی، غریبوں پر شفقت کیسے تھی، وہ محتاجوں، پریشان حالوں کی کس طریقے سے مدد کرتے تھے، یہ ساری خوبیاں جاننے کی ضرورت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے شان استغنا عطا فرمایا تھا۔ شان استغنا یا اولیاء کرام کے ساتھ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہوتا ہے کہ ان کو شان استغنا عطا فرماتا ہے۔ شان استغنا کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اپنی حاجت کے لیے اور اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے کبھی وہ کسی مالدار کے دروازے پر نہیں جاتا، کبھی کسی دروازے پر دستک نہیں دیتا ہے، کبھی کسی کے سامنے زانو ادب پہ نہیں کرتا ہے، جاتا بھی ہے تو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے وہ کسی مالدار کے گھر پر نہیں جاتا۔ سرکار غوث اعظم کی شان استغنا یہ تھی کہ آپ کبھی بھی پوری زندگی میں آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیں، سرکار غوث اعظم کی شان یہ تھی۔ جبکہ اس زمانے میں خلفاء تھے، بادشاہوں کا زمانہ تھا، خلیفہ کا زمانہ تھا، بڑے بڑے مادہ لوگ، جبکہ لوگ ان کی چاپلوسی کریں تو ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے، سرکار غوث اعظم کی شان استغنا یہ تھی کہ آپ کبھی بھی خلیفہ کے دربار میں نہیں گئے, کبھی وزیر اعظم کے دربار میں نہیں گئے, کبھی کسی مالدار, کبھی کسی امیر کے گھر پر نہیں گئے ہیں. کسی مالدار کو اگر حاجت ہوتی تھی تو وہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا تھا, وزیر کو اگر حاجت ہوتی تھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا تھا. خود خلیفہ وقت جو پوری دنیا کا خلیفہ تھا جب اس کو حاجت ہوتی تھی تو وہ بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا تھا. سرکار غوث اعظم کبھی کسی کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے. اور شان کیا تھی, جب وہ لوگ آتے تھے تو آپ بہت بے پرواہی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے تھے, جس طریقے سے کوئی حاکم اپنے غلاموں سے, اپنی رعایا سے بات کرتا ہے, سرکار غوث اعظم اس طریقے سے خلیفہ سے بات کیا کرتے تھے, وزیر اعظم سے اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے. اور یہ تو آپ کا معاملہ امیروں کے ساتھ تھا, آپ امیروں کے تعلق سے جتنا مستغنی بے نیاز تھے اتنی ہی زیادہ توجہ آپ غریبوں پر فرماتے تھے. کسی غریبوں کو جھجھوڑا نہیں آپ نے, کبھی کسی غریب کو تکلیف نہیں پہنچائی, غریبوں کے گھر گھر جا کر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے, ان کا تعاون فرمایا کرتے تھے. حد تو یہ ہے کہ راستہ چلتے اگر غریبوں نے آپ کو روک لیا, مسکینوں نے روک لیا, کبھی جھڑکتے نہیں تھے کہ خانقاہ پر آنا تک گفتگو ہوگی, میرے گھر پر آنا تک گفتگو ہوگی. وہیں کھڑے کھڑے فریاد سنتے تھے, ان کی فریاد کو دور فرما دیا کرتے تھے, جو بھی ان کی پریشانیاں ہوتی تھیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتے تھے. یہ سرکار غوث اعظم کی شان استغنا تھی. اور شان استغنا کیا, استغنا میں یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے دنیا کو ترک کر دے, دنیا کے کسی شے سے محبت نہ کرے. اگر کسی سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے, یہ شان استغنا ہے. سرکار غوث اعظم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے تھے, اپنے اہل و عیال سے محبت کرتے تھے, تو شریعت کے دائرے میں رہ کر محبت کرتے تھے, کبھی محبت میں اور شریعت کے دائرے سے باہر نہیں آئے. سرکار غوث اعظم کی شان بیٹوں سے محبت کرنا, بیوی سے محبت کرنا, ماں باپ سے محبت کرنا, یہ یقیناً عبادت ہے, لیکن اس وقت تک عبادت ہے جب تک انسان ان تمام لوگوں سے محبت شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے. اگر شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے, ماں باپ کی محبت میں غلط کام کر رہا ہے, بیوی کی محبت میں کوئی غلط کام کر رہا ہے, بیٹوں کی محبت میں کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو یہ محبت اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ نہیں ہے. اس محبت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس نے ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا, بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیا, وہ اللہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں سے محبت کی جائے, شریعت کے دائرے میں جائز طریقوں سے محبت کی جائے. اگر شریعت کے دائرے سے نکل کر محبت کی جائے, ہر محبت جس محبت کی بنیاد پر انسان شریعت کے حد کو پار کر جائے, شریعت کے خلاف کام کرے, ایسے محبت نہ محمودہ نہ محمود نہ پسندیدہ ہے, اللہ تعالیٰ ایسی محبت سے ناراض ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کی شان کیا تھی, آپ محبت کرتے تھے شریعت کے دائرے میں رہ کر, آپ بالکل تارک دنیا تھے, دنیا کی کسی چیز سے آپ کو مطلب نہیں تھا. ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے, وعظ فرما رہے تھے, نصیحت فرما رہے تھے, کہ کسی نے آ کے کہا حضور آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے. اب تھوڑا بتائیں, ہم لوگ بیان کر رہے ہوں, اگر معلوم مجھے میرے کسی قریبی رشتے دار کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمارے اوزان خطا ہو جائیں گے, خطبہ وغیرہ چھوڑ کر ہم گھر پھنس جائیں گے. لیکن حضور سرکار غوث اعظم کی شان یہ تھی, آپ نے سنا, آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اس کے بعد بدستور خطبہ دیتے رہے, واعظ و نصیحت کرتے رہے, واعظ و نصیحت کرتے رہے کرتے رہے, گھر والوں نے غسل دے دیا, غسل دینے کے بعد جب مسجد آئی تو آپ نے وہاں اتر کر نماز جنازہ پڑھا دیا, اس پر پھر آ کر واعظ و نصیحت میں آپ کو قرار ہو گئے. یہ سرکار غوث اعظم کی شان استغنا. اور بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو لے کر کہتے تھے انکا میت, تم ایک دن مرنے والے ضرور ہو, اور یہ کہہ کر آپ اشارہ فرماتے تھے دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, دنیا کی ہر چیز فانی ہے, لہٰذا فانی کسی محبت نہیں کرنی چاہیے. محبت کرنا ہے تو اللہ رسول سے محبت کرو, جو باقی رہنے والی ہے, فنا ہونے والی نہیں ہے. یہ آپ کے شان استغنا, شان بے نیازی. اور آپ کی دریا دری کا عالم کیا تھا, اللہ اکبر, آپ کبھی کسی غریب کو دیکھتے تھے, پریشان حال کو دیکھتے تھے تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے, جب تک اس کی پریشانی دور نہیں ہو جاتی سرکار غوث اعظم چین سے سکون لے لیتے تھے. ہم سرکار غوث اعظم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں سرکار غوث اعظم کی نیاز کر رہے ہیں, سرکار غوث اعظم کے نام سے وہ کھچڑے بنا رہے ہیں, یا سرکار غوث اعظم کی گیارہویں کر رہے ہیں, اور ان کا طریقہ زندگی سرکار غوث اعظم کے طریقہ زندگی سے بالکل مختلف ہے. سرکار غوث اعظم کے طریقے کا عالم کیا تھا, عام رہنا فرمائے. آپ جا رہے تھے, دیکھا آپ نے ایک انسان کھڑا ہے, چہرے پر اس کی پریشانی کے آثار نمودار ہیں, آپ کے قریب بلایا اور کہا شخص کیا وجہ ہے, میں تم کو پریشان دیکھ رہا ہوں, تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جا رہی ہے, تم جلدی سے بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے تاکہ مجھ سے جو کچھ ہو سکے میں تمہاری پریشانی کو دور کر سکوں. اس نے کہا حضور میں غریب انسان ہوں, میرے پاس کچھ پیسہ وغیرہ نہیں ہے اور میں اس دریا کے اس پار جانا چاہتا ہوں, لیکن جو کشتی لے جانے والا ملاح ہے مجھ سے پیسے مانگتا ہے. میں نے اس سے کہا میں پریشان حال ہوں, پیسہ نہیں ہے, مجھ کو تم ایسے چھوڑ دو, بعد میں پیسہ کبھی ہوگا تو دے دوں گا. لیکن وہ ملاح تیار نہیں ہوا اور مجھے لے جانے کے لیے راضی نہیں ہوا, اس لیے میں پریشان ہوں. کیا آج میرے پاس کرایہ ہوتا, آج میرے پاس پیسے ہوتے, سرمایہ ہوتا, یہ ذلت کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا اور میں وہاں اپنے مقصد پر پہنچ جاتا, جہاں مجھے جانا میں وہاں پہنچ جاتا, منزل مقصد پر پہنچ جاتا, اس لیے میں پریشان ہوں. اتفاق یہ کہ سرکار ہے وہ آدمی کے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا. آپ پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے, یہ پریشان حال ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے, کروں تو کیا کروں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو کچھ انتظام فرما دے. سرکار کا غوث اعظم دعا رد کیسے ہوتی, ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے, ایک غلام آیا اور اس نے کہا حضور یہ نذرانے تحفہ قبول فرما لے. ایک تھیلی دی, اس تھیلی میں اشرفیاں موجود تھیں, سونے کے شفے چلتی تھیں, تھیلی سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں آئی, آپ نے پوری تھیلی اٹھائی اور اسی فقیر کو بلا کے دے دی اور کہے تھیلی لے لو اور ملاح کے پاس چلے جاؤ, اس ملاح کو تھیلی دے دینا اور کہنا کہ آئندہ کسی کو بھی وہ اپنی کشتی کو سوار کرنے سے انکار نہ کر سکے, آئندہ کسی بھی غریب کو کسی بھی نقصان کو واپس نہ کرے. جو غریب بھی آ جائے, جو مفلس بھی نواب بھی آ جائے, جو بھی پریشان حال آ جائے, اگر اس کو دریا پار کرنا ہو تو اس کی اجرت رکھ لو, ہر غریب کو دریا پار کروا دے. سرکار کو سے آج نشان یہ تھی, ایک پریشان حال کو دیکھا تو اس کی پریشانی دیکھی نہ گئی اور آپ نے سوچا ایسے بیسیوں پریشان حال ہوں گے, بیسیوں مشقت زدہ ہوں گے, جو لوگ دریا پار کرنے والے ہوں گے, کرایہ نہیں ہوگا. تو سرکار کو سے آج سب کا اہتمام فرما دیا, سب کا انتظام فرما دیا تاکہ کوئی بھی پریشان حال نہ رہے, کوئی بھی مصیبت زدہ نہ رہے. یہ آپ کے دریا دلی کا عادت تھا, کسی غریب کو پریشان حال کو دیکھتے تو پریشانی برداشت نہ ہوتی جب تک اس کی پریشانی دور نہ کر لیتے, آپ چاہے سوچ نہیں رکھتے. یہ سرکار غوث اعظم ہے کہ دریا دلی کا عالم یہ کہ ظاہری نعمتیں بھی عطا فرماتے اور اگر کوئی مانگنے والا ایسی چیز مانگ لیتا جس کا تعلق ظاہر سے نہیں باطن سے ہوتا تو آپ انکار نہیں فرماتے تھے, اس لیے اس کو باطن نعمتوں سے بھی نوازتے تھے. نہ آیا ہے بیانوں میں کتابوں میں روایتوں میں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چند لوگ آئے اور سرکار غوث اعظم کا دریا جوش پر تھا. آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے, تم لوگ جو کچھ مانگو گے میں ابھی اس کی وہ عطا فرما دوں گا. سرکار غوث اعظم نے کہہ دیا. اب ایک مانگنے والے نے یہ کہا کہ میں وزیر کا نائب بننا چاہتا ہوں, دوسرے نے یہ کہا میں بیت المال کا خادم بننا چاہتا ہوں, تیسرے نے یہ کہا میں قطب بننا چاہتا ہوں, چوتھے نے یہ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ پیدا ہو جائے, پانچویں نے یہ کہا میں چاہتا ہوں میں اللہ کا محب ہو جاؤں, اللہ سے محبت کرنے والا ہو جاؤں, توحید کا چراغ روشن ہو جائے, اور ایک نے یہ کہا حضور میری خواہش یہ ہے کہ میرا اللہ سے جو تعلق ہے وہ تعلق اور مضبوط ہو جائے اور مستحکم ہو جائے, اور ایک نے یہ کہا کہ حضور میری تمنا یہ ہے کہ جو جس دن میں باتیں آتی ہیں کون سی بات من جانب اللہ ہے, کون سی بات من جانب شیطان ہے, میرے پاس اسی قوت پیدا ہو جائے کہ میں فرق کر سکوں کہ یہ چیز شیطان کی جانب سے ہے, یہ اللہ کی جانب سے الہام ہے, الہامات ربانیہ کیا ہیں اور توہمات شیطانیہ کیا ہیں, میں فرق کر لوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ غور فرمائے, کچھ مانگنے والوں نے ظاہری نعمتیں مانگی, کچھ مانگنے والوں نے باطنی نعمتیں مانگی. سرکار غوث اعظم نے فرمایا کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. یہ آیت کریمہ پڑھی اور فرما دیا میں نے ان کو بھی دیا اور میں نے ان کو بھی دیا, میں نے اللہ کی عطا سب کو عطا فرما دیا ہے اور اللہ کے عطا پر کوئی روک نہیں ہے, اللہ کے عطا پر کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی اللہ کے عطا کو روکنے والا نہیں ہے. تو گویا کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ نے خزانوں پر مجھے مالک بنا دیا ہے, میں جس کو جو چاہوں دے دو, میں تم کو بھی دیا, میں تم کو بھی دیا, میں نے تم کو دیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم سے جس نے جو کچھ بھی مانگا تھا آپ نے وہ اس کو اسی محسن میں عطا فرما دیا. تو یہ دریا دلی کا عالم ہے, لہذا ہم سرکار غوث اعظم کے غلام ہیں, ان کو غلامی قدم بھرتے ہیں. دریا دلی ہونی چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے, انسانیت ہونی چاہیے. انسانیت جس کے اندر نہیں ہے وہ انسان ہو کر بھی حیوان ہے, انسان ہو کر بھی وہ انسان نہیں ہے. انسانیت اور ہمدردی انسان کا خاصہ ہے, انسان کے اندر کرام کے خلاف کسی اور طریقے سے پڑھے. ہمدردی پیدا کرنی چاہیے, انسانیت پیدا کرنی چاہیے, اور ہمدردی انہیں پر ہوتی ہے, انہیں پر انہیں کے اندر پیدا ہوتی ہے جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے, جو اولیاء کرام کے درجے قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش ہم کریں, اللہ تعالیٰ ہمدردی اور انسانیت ضرور پیدا فرما دے گا. یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمدردی اور انسانیت کس درجے کی تھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے صاحبزادے حضرت امام عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم کا شہرا ہوا اور آپ کا نام مشہور ہو گیا اور سب جان گئے یہ اپنے زمانے کے غوث ہیں, ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے, یہاں سے ولایت کی دین ملتی ہے, صبح قیامت تک ان سے بڑا کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا. جب ان کا شہرا ہوا تو پھر جب بھی گھر سے باہر نکلتے تھے ایک ہجوم جمع ہو جاتا تھا لوگوں کا. سرکار غوث اعظم نے اس کے بعد سے صرف ایک ہی حج کیا. آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے شہرت کے بعد ایک ہی حج کیا, اس حج میں جانے میں بھی ساتھ میں تھا اور آنے میں بھی ساتھ میں تھا. حج سے فراغت کے بعد جب ہم لوگ آ رہے تھے تو مقام حلیہ, مقام کا نام ہے, وہاں ہم لوگ پہنچے تو وہاں مقام حلیہ میں ایک سے ایک مالدہ لوگ رہتے تھے, امیر رہتے تھے, حاکم لوگ رہتے تھے. سرکار غوث اعظم نے کہا معلوم کرو یہاں سب سے غریب کون انسان ہے, جو سب سے غریب ہوگا میں آج رات اسی گھر ٹھہرنا چاہتا ہوں. معلوم کیا گیا تو ایک ویرانے جنگل میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا, وہاں ایک مرد اور اس کی بوڑھی بیوی رہتی تھی اور ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی. بہت غریب تھے, اتنے غریب تھے کہ شہر میں بھی نہیں جنگل میں رہتے تھے. سرکار غوث اعظم سے معلوم ہوا تو وہیں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام ہیں, خادم ہیں. سرکار غوث اعظم نے اس بوڑھے سے کہا کہ آج رات میں آپ گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہوں, کہ آپ اجازت دیں گے؟ کون تھا جو انکار کرتا؟ وہ کہتا حضور میں بھی آپ کا غلام, یہ گھر بھی آپ ہی کا ہے, جتنے دن رہنا چاہیں آپ رہیں. سرکار غوث اعظم وہاں اتر جاتے ہیں اور جب اترتے ہیں تو حلیہ کے جو بڑے بڑے مالدار رئیس لوگ تھے, جو بڑے بڑے عہدہ منصب پر فائز تھے, سب دوڑتے ہوئے آتے ہیں, کہتا حضور آپ میرے گھر چلیں, حضور ماں میرے گھر چلیں. وہ کہتا حضور یہاں نہ ٹھہرے, یہ آپ کی شان سے بغیر ہے کہ آپ اتنے عظیم انسان ہو کر یہاں جھونپڑے میں رہیں گے. حضور آپ یہاں نہ ٹھہرے, آپ میرے گھر میں ٹھہرے آ کر کے. غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں, مجھے یہی ٹھہرنا ہے اور میں یہی رہوں گا, خدا کی قسم میں اس غریب کو گھر چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں, میں یہی ٹھہروں گا, میں یہی قیام کروں گا. لوگوں نے دیکھا کہ حضور جانے والے نہیں ہیں تو لوگوں نے تحفے نذرانے پیش کیے, کسی نے گایوں کو پیش کیا, کسی نے بکریوں کو پیش کیا, کسی نے درہم کو, کسی نے دینار کو, کسی نے صفیہ کو, جس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سرکار غوث اعظم کو آگے ملا کر پیش کرتا. ایک ہی رات میں ہزاروں بکریاں اور پتہ نہیں کتنی گائیں جمع ہو گئیں, پتہ نہیں کتنے گھوڑے جمع ہو گئے, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں صفیہ جمع ہو گئیں, دولت کا مال لگ گیا. نذرانوں کی یہ حالت تھی. سرکار غوث اعظم جب صبح جانے لگے تو انہوں نے اپنے خادم کو خدا غلاموں خادموں سے کہ میرا یہ حصہ یہ ہے, یہ تم لوگوں کا حصہ ہے, میں اپنا حصہ اس غریب کو دے دیتا ہوں, میں اپنا حصہ اس فقیر کو دے دیتا ہوں, مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو جب دیکھا غلاموں نے کہ آقا نے اپنا حصہ دے دیا تو غلام کہتے حضور ہم تو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, ہم ہاں آپ کو گواہ بناتے ہیں, میں نے بھی خدا کی رضا کے لیے یہ جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے نذرانے میں یہ سب کچھ میں بھی اس غریب کو دے دیتا ہوں, میں بھی اس فقیر کو دے دیتا ہوں. اب وہاں سے حضور غوث اعظم واپس آتے ہیں اور امام عبدالرزاق کے صاحبزادے فرماتے ہیں میں کئی سال کے بعد وہاں جب ان مقام حلیہ سے گزرا تو میں نے سوچا کہ یار دیکھو اس بوڑھی عورت کا کیا حال ہے جہاں میرے دادا دادا ٹھہرے ہوئے تھے, ان خاندان والوں کا کیا حال ہے. تو آپ کے پوتے فرماتے ہیں میں کئی سالوں کے بعد جب وہاں سے گزرا اس گھر میں گیا, دیکھا ایک عالی شان مکان بنا ہوا ہے اور وہ غریب انسان جہاں سرکار غوث اعظم ٹھہرے تھے وہاں پورے مقام حلیہ اور شہر حلیہ کا سب سے مالدار انسان ہے. میں نے پوچھا اتنی مالداری کہاں سے آ گئی, اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ کہا تمہارے دادا جان ایک رات ٹھہرے تھے, وہ اس ایک رات کی برکت ہے کہ میں اس وقت لے کر آج تک مقام حلیہ کا سب سے مالدار انسان ہوں, میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں, ساری مشقتیں دور ہو گئی ہیں, یہ سب سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے. تو سرکار غوث اعظم ہمدردی کے پیغمبر تھے, اتنی انسانیت, اتنی ہمدردی, بے شمار آپ کی کرامتیں ہیں, بے شمار آپ کی عظمتیں ہیں, بے شمار آپ کے اوصاف و کمالات ہیں, جس کو بیان کیا جائے تو اس کے گھنٹوں ہی راتوں درکار ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر اور ایک ولی کے اندر جو اوصاف و کمالات ہوتے ہیں وہ سارے اوصاف و کمالات بدرج عطم کامل طور سے سرکار غوث اعظم کے اندر موجود تھے. جس طریقے سے آپ بے مثل ولی ہیں اسی طریقے سے آپ کی شان استغنا بھی بے مثل ہے. آپ کی ہمدردی اور آپ کی دریا گیری آپ کی سخاوت کی بے مثل ہے۔ فرماتے ہیں بہجت الاسرار کے اندر قلائد الجواہر یہ کتابوں کے نام جس میں سے حضور کی سیرت کو بیان کیا گیا، سرکار غوث اعظم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ سرکار غوث اعظم کی شہرت ہوتی ہے، اتنے نذرانے آتے تھے، اتنے نذرانے آتے تھے کہ کسی کسی دن ایک ایک لاکھ دینار جمع ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھی ہزاروں دینار جمع ہو جایا کرتے تھے، اور کم سے کم 15,000 روپے 15,000 دینار زمانے میں درہم و دینار چلتے تھے، 15,000 تک جمع ہو جاتے تھے۔ سرکار غوث اعظم سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا کرتے تھے، شام تک آپ کے ہاتھ خالی ہو جایا کرتے تھے، کسی کو روکتے نہیں تھے، اور کہتے تھے اللہ کو تقویٰ پسند ہے، اللہ کو پرہیزگاری پسند ہے، اللہ کو دولت پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ سرمایہ پسند نہیں ہے، اللہ کو تقویٰ پسند ہے، پرہیزگاری پسند ہے، میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہتا۔ پھر آپ کی شان استغنا، آپ کی شان بے نیازی ہے، اور آپ کی شفقت اور آپ کے ہمدردی کے واقعات بے شمار کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، آپ نیت کریں کہ سرکار غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں گے، بچوں کو بتائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے، بچوں کو بھی عمل کروائیں گے، خود بھی نمازی بنیں گے، سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بچوں کو بھی نمازی بنائیں گے، خود بھی گھر میں دینی ماحول پیدا کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی کس طرح بنائیں گے کہ آگے چل کر ان کو دیکھنے والے رشت کریں اور کہیں یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ رسول کا غلام جا رہا ہے، یہ رسول کا خادم جا رہا ہے۔ ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، کوئی بھی نیا انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درشن قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ چلیے نانا بحمدی تعالیٰ بروز بدھ بتاریخ 11 ربیع الثانی مطابق 12 فروری کو جلوس غوثیہ نکالا جائے گا، جس میں آپ لوگوں کی شرکت باعث مسرت ہوگی، اور جلوس کی قیادت نبیر ریحان ملت جانشین حضور قادری صاحب خلیفہ حضور تاج الشریعہ سید سیف رضا قادری صاحب فرمائیں گے، اور جلوس کی سرپرستی نبیر اعلیٰ حضرت شہزاد امین شریعت داماد حضور تاج الشریعہ مفتی محمد سلمان رضا صاحب قبلا فرمائیں گے۔ اور یہ جلوس غوثیہ کہاں سے نکلے گا، کہاں استعمال مزید ہوگا، ہر سال کی طرح اس سال بھی بحمدی تعالیٰ جلوس غوثیہ نہایت خشوع احتشام کے ساتھ اپنے نرالے انداز میں اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوگا، جس میں علماء کرام کا ایک دورانی قافلہ ہوگا۔ من جانب غلامان غوث کمیٹی نارائن نگر آزاد نگر چراغ نگر حیات نگر غوثیہ مسجد حاکم کر دیے اور بس میں مسرودیہ غریب نواز کی جانب سے بھی جلوس غوثیہ نکلتا ہے، جس کی تفصیل سماعت فرمانے شادہ ہے۔ گزشتہ کی طرح اس سال بھی ان شاء اللہ عظیم جلوس غوثیہ بلی اس کو احتشام کے ساتھ نکالا جائے گا، 11 ربیع الاول مطابق 12 فروری بروز کو صبح 8 بجے غوثیہ مسجد الغفور خان اسٹیٹ کورنڈا ڈپو سے علماء اہل سنت کی قیادت میں جلوس نکل کر اپنے شاہ راہوں سے گزرتا ہوا غوثیہ مسجد پر اختتام پذیر ہوگا، یعنی غوثیہ مسجد الغفور خان اسٹیٹ، ٹیکسی مین کالونی، محمد اسٹیٹ، کانوڑیا نگر، محبوب سبحانی سٹی ہاسپٹل، آر روڈ، بدھ کالونی، پائپ روڈ، اسٹیشن والی مسجد، گول بلڈنگ وغیرہ وغیرہ۔ اس جلوس میں دیگر علماء مشاہد کی بھی شرکت ہوگی، لہٰذا آج سبھی غلامان غوث سے کی جلوس غوثیہ میں شرکت فرما کر کے غلامی کا ثبوت دیں، پیجے غوثیہ کے موقع پر اپنی دکانوں کو بند رکھیں اور وقت نکال کر جلوس میں شرکت فرمائیں، اور برائے مہربانی غیر شرعی حرکات سے پرہیز کریں اور دل آزاد نعرے نہ لگائیں، جلوس میں پیدل چلیں اور بائک وغیرہ گاڑیاں نہ لگائیں۔ جشن غوث الورا 7 فروری بروز جمعہ یعنی آج بعد نماز مغرب متصل فرض ایمان مسجد موتی لال نہرو نگر باندر کلہ کامبر سے منعقد ہو رہا ہے، جس کی سرپرستی صوفی باسم عاشق اولیا فدا غوث خواجہ رضا صوفی محمد اقبال صاحب اور صدارت حضرت علامہ مولانا عبدالوحید صاحب اللہ فرمائیں گے، مقرر خصوصی قاطع نجدیت ناشری مسلم کے اعلیٰ حضرت شہزادی حضرت مغرب ملت کا علامہ الحاق محمد جمال الدین صاحب اللہ فرمائیں گے، اور نور ایمان کا پافلیٹ اس ہفتے بھی تقسیم ہوگا، آپ بچوں کو وکٹ دے جائیں۔ چند لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور وقت نام دینے کا ٹائم نہیں ہے، کافی لوگ ہیں، اس لیے سونے پاشہ جو دوسرے خاص طور پر اس کی وجہ اول آخر پڑھنے پر دعا کرتے ہیں۔
والحمد لله رب العالمين الحمد لله.